بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عرفان صاحب یسیم ندوی کا جمع بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش فرمایا. ایمان کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، توکل کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، ثواب کی امید اور اجر و ثواب کا جو دل کے اندر جو جذبہ تھا اس کا آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا. اخلاق بہترین سے بہترین آپ نے پیش فرمایا، صحیح عقیدے کو امت کے اندر رائج فرمایا، قوت برداشت کا اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش کیا، علم کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، حکمت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، قیادت اور سیادت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، کمانڈنگ کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. الغرض زندگی سے متعلق جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یا زندگی کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں جو بھی نمونہ پیش آ سکتا ہے، آپ ہم سب کے لیے آئیڈیل، آپ ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں جو حالات کا سامنا تھا، جن مشکلات سے آپ گزر رہے تھے، اپنے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، قریبی بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے، لوگ ٹھکرا رہے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، صرف اسی پر بس نہیں تھا بلکہ نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کی سازشیں اندرونی طور پر بھی کی جا رہی تھی اور علانیہ طور پر بھی کی جا رہی تھی، اور اس کے کتنے واقعات ہم لوگوں کے سامنے ہیں. کفار کی طرف سے جو اذیتیں، جو مشکلات، جو پریشانی تھی، واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک نبی کا شہدائی، ایک نبی پر مر مٹنے والا ان واقعات کو سن کر وہ خاموش نہیں بیٹھتا بلکہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کتنا فدائی وہ نبی تھا اور کتنی قربانی دینے والا وہ نبی تھا جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا اور امت کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو، ہر قسم کی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ایک سچے نبی کے محب اور ایک نبی کے سچے دعوے دار اور اسی طرح نبی کی سچی محبت کا اظہار کرنے والا، اس کے دل کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ واقعات، حالات، تاریخ اور سیرت اگر سرسری آدمی پڑھ لے تو اس سے اس کو کوئی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان واقعات کے ذریعے سے جو نصیحتیں، جو عبرت کا سامان، جو ہم سب کے لیے درس ہے، ان سب کو عبد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. مکے کا وہ دور، مکے مکرمہ کی تکالیف، کفار قریش کی طرف سے مسائل و پریشانی کے جو واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھے. مختصر واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر درجے میں ہجرت کا حکم ملا، مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے. اس کی بھی ایک بڑی داستان، اس کی بھی ایک بڑا واقعہ اور بڑی تفصیل سے اس کا واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، اور قرآن پاک کی تفاصیل کے اندر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. مدینہ منورہ میں آپ چلے گئے. ہجرت کا پہلا سال گزرا, دوسرا سال تھا رمضان مبارک کا یہ مہینہ. اسی دوران جو اسلام کی عظیم الشان اور ایک بڑی جنگ لڑی گئی وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے. غزوہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے نزدیک جس دل کے اندر شریک ہوں اس کو کہا جاتا ہے غزوہ. ایسے کتنے واقعات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نزدیک خود شریک ہوئے اور کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور اسی طرح کفار کا انہوں نے سامنا کیا. آج خطبے میں غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, لیکن اس واقعے کی بڑی لمبی تفصیل میں گئے بغیر اس واقعے کا جو خلاصہ ہے اور اس واقعے سے ہم امت مسلمہ کے لیے کیا سبق ملتا ہے اور کیا چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں اس پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے. واقعہ مختصر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ کے ان کفار نے سوچا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی پوری جماعت تیار کرنے والے ہیں اور پھر وہ یعنی پوری طاقت کے ساتھ ابھر کر مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے. یہ سوچ ان کے ذہن و دماغ کے اندر تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ایک تجارتی جو قافلہ عام طور سے مکہ مکرمہ سے لوگ شام کی طرف جو اپنا تجارتی سفر اختیار کرتے تھے وہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہوتا تھا. اب وہ لوگ ابو سفیان جس کے اندر اور اسی طرح بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے مکہ مکرمہ کے, لوگوں نے سوچا کہ اس قافلے میں ہم اپنا پورا مال پوری جائیداد اور سب کچھ اس کے اندر لگائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ عورتوں نے جو ہے اپنے زیور اور اپنی بہت سی چیزیں جو اس قافلے کے حوالے کیا یہ سوچ کر کہ اس کا جو نفع ملے گا وہ نفع ہم جو ہے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے لگا دیں گے اور پھر اسی طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مال اور یہ پیسہ ہمارے کام آئے گا. اس نیت کے ساتھ ان لوگوں نے ایک بڑا تجارتی قافلہ روانہ کیا شام کی طرف. واقعہ مختصر کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ شام سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور باتیں آپس پہ کی اور یہ کہا کہ یہ قافلہ جس میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں اور ان کا تجارتی بڑا مال موجود ہے اور اگر یہ لوگ اس مال کے ذریعے سے اگر وہ مکہ مکرمہ اگر پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں نقصان اٹھانا پڑے. چنانچہ کوشش اس بات کی جائے کہ اس قافلے کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کی معلومات حاصل کی جائے. چنانچہ جو ہے ایک قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کے اندر کیا چیزیں معلومات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ان لوگوں نے شام کے جو قافلہ جو آ رہا تھا ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس قافلے کے لوگوں نے یہ خبر اڑا دی اور مکہ مکرمہ نے قاصد کو بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو مدینہ منورہ سے مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں, غلط افواہیں اڑا دی اور امکان اس بات کا ہے کہ یہ پوری جائیداد یہ پورا مال جو بڑا نفع اس کے اندر حاصل ہوا ہے یہ نفع ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور ہمارے بڑے بڑے لوگ اس میں مارے جائیں گے. یہ خبر اڑا دی اور اڑا کر ایک قاصد کو بھیجا. اب وہاں کے لوگوں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے سوچا کہ اب کسی طرح سے ہمیں جو ہے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایک بڑا پوری تیاری کی. مکہ مکرمہ میں اعلان کیا اور اعلان کر کے ایک بڑا قافلہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا. کچھ ہی دیر میں کچھ ہی لمحوں میں یہ معلوم ہوا کہ وہ شام سے نکلا ہوا قافلہ اور راستہ بدل کر کہیں سے یعنی محفوظ طریقے سے وہ نکل چکا ہے اور اس بات کی اطلاع مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بھی ملی. لیکن اس کے باوجود جس کے اندر عتبہ شیبہ بر ابو جہل جو بڑے بڑے لوگ مکہ مکرمہ کے موجود تھے ان لوگوں نے سوچا کہ ہم تو اب اس نیت سے نکل چکے ہیں اور ہمارے پاس تعداد بھی ہے, ہمارے پاس مال و اسباب بھی ہیں. قرآن پاک نے اس کا بڑا منظر کھینچا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے جو ان کی ذہنیت تھی کہ بطور مری الناس بڑے گھمن کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ وہ نکلے. ہمارے پاس تعداد موجود ہے, ہمارے پاس سامان موجود ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, آج تو منٹوں میں اور چٹکی میں مسلمانوں کے یہ حالات ہم خراب کر دیں گے اور اسی طرح ان کو اس سرزمین سے پاک کر دیں گے. اس نیت کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے نکلے. حالانکہ بعض لوگوں نے روکا کہ جب قافلہ ہمارا محفوظ طریقے سے نکل چکا ہے پھر آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک گھمنڈ تھا, ایک تکبر تھا, فخر تھا, غرور تھا, اس غرور کے بدولت وہاں سے وہ نکل گئے. اب نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی. اتفاق ایسا ہوا کہ ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہوئی ہے, اب کیا کیا جائے. اس سلسلے میں مشورہ کرتے رہے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی, آپ زیادہ ہم سے اس سلسلے میں رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آمن نہ دے, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں. وہ صدق نہ دے, ہم تو آپ کی تصدیق کر چکے ہیں. آپ نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کو ہم نے حق سمجھا ہے, اب ہماری زیادہ رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو چاہیں کریں, ہمیں جس طرح چاہے آپ استعمال کریں. کسی وادی میں لے جانا چاہے تو وادی میں آنے کے لیے ہم تیار ہیں. کسی سمندر میں کودنے کا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو وہاں پر کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی چیزوں کا اگر حکم دیں تو ہم ذرا برابر اپنے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, آپ کے حکموں پر مر مٹنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں. یہ سب حوصلے کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابہ کرام نے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر کھڑا ہو. تو اس وقت ایک صحابی انصاری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ آپ چلیں اور آپ کا پروردگار چلیں اور لڑے ان مشرکوں کے ساتھ اور ان کفار کے ساتھ, ہم اپنی جگہ پر بیٹھنے والے ہیں. ہم یہ الفاظ کہنے والے نہیں ہیں, آپ جس وادی میں لے جانا چاہیں ہمیں لے چلیں. جب یہ حوصلہ, جب کا ارادہ, ایمان کی اس مضبوطی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا, پھر جو ہے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد دو رمضان, بارہ رمضان کی تاریخ تھی اور سنیچر کا دن تھا. راستہ اختیار کیا بدر جو مقام ہے مدینہ منورہ سے غالباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے, اور اسی طرح اس کے اثرات, اس کی بہت سی چیزیں آج بھی وہاں پر موجود ہے. وہ قبرستان چھوٹا سا موجود ہے جو بدر کے دن جو صحابہ شہید ہوئے تھے وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے, اس کے نشانیات, اس کے اثرات. تو یہ قافلہ آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد جب اس بدر کے مقام پر پہنچے, جمعرات کا دن تھا, شام کا وقت تھا, کچھ کفار کے لوگ ایک کنویں کے پاس پانی لے رہے تھے. ان کو بلایا اور ان کے اس لشکر کے کیا حالات ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ تمہارے لشکر میں کون کون ہے, تمہارا کیا ساز و سامان ہے اور تمہارے اس طرح کے کیا ارادے. یہ تمام چیزیں پوچھے اور پوچھ کر وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا. اب چھوڑنے کے بعد یہ کفار, یہ مسلمانوں کا لشکر 313 اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب. ایک عجیب و غریب اس کے اندر حکمت اور ایک مناسبت بھی بیان کی گئی ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو دنیا کے اندر ہوئی وہ تقریباً 124,000 ہیں, اور ان میں سے 313 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول بھیجے گئے جن کو مستقل جو شریعت دی گئی. رسول 313 تھے. 124,000 حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس میں سے 313 رسول تھے. اور رسول کا مقام انبیاء میں, تمام نبیوں میں ذرا بڑا ہوتا ہے, اور رسولوں میں بعض لوگوں میں, بعض رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوئی دوسرے پر فضیلت دی ہے. تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. اب اتفاق کی اور مناسبت کی بات دیکھیں کہ 124,000 انبیاء صحابہ کرام کی جماعت, اور اس میں سے 313 یہ مٹھی بھر مسلمان غزوہ بدر کے اس مقام پر شریک ہوئے, اور ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتائیں صحابہ کرام میں کون افضل ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو بدر کے مقام پر اور بدر کے اس لڑائی میں, اس جنگ میں جو شریک ہوئے. سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدری صحابہ کا بھی مقام بڑھایا ہے. تو اس موقع پر جنگ ہوئی. اب جنگ ہونے کے بعد کفار کی طرف سے کچھ مارے گئے, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور انتہائی نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ نقصان ہوا. اس میں سے تقریباً 70 کفار مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے, اور پھر مسلمانوں میں سے بھی کچھ شہید ہو گئے. بہرحال جنگ ختم ہو گئی. اب جنگ ہونے کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ واپس آئے. اب یہ جنگ جو اسلام کی عظیم الشان جنگ کہلاتی ہے, جس کو یوم الفرقان کہا گیا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا وہ دن تھا, اور کفار و مشرکین کے لیے انتہائی ذلت آمیز وہ دن تھا. بڑے بڑے کفار تھے، مال و اسباب بھی زیادہ تھا، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک مصیبت مسلمانوں کو لے کر اس بڑے لشکر پر وہ غالب آ گئے. اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کے اندر جو چند چیزیں ہمیں نصیحت کے طور پر ملتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ کلمہ اخلاص، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ جنگ لڑی گئی تھی. کوئی مادی غرض نہیں تھی، کوئی عہدہ مقصد نہیں تھا، کوئی یعنی سلطنت مقصد نہیں تھی، کسی دنیا پر قبضہ کرنا نہیں تھا، کسی مال و اسباب کو حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، عورتوں پر قبضہ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اعلی کلمۃ اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی مقصد تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلوص کی لاج رکھی، اور لاج رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. دل کے اندر یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکیلا ہے. اللہ اسباب کو نہیں دیکھتا، اللہ اندرونی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ توکل کو دیکھتا ہے، اللہ ایمان کو دیکھتا ہے، اللہ یقین کو دیکھتا ہے. یہ جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. دوسری چیز تھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت. مر مٹے کے صحابہ کرام آپ کی زندگی پر، آپ کی زندگی کے جو طریقے جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، بغیر کسی کیوں چرا سے آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے فخر سمجھتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے مجھے کیا نقصان ہوگا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے مجھے معاشرہ کیا کہے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے دنیا کی ذلت یا رسوائی اٹھانی پڑے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، اور آپ کی سیرت پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا کی. تیسری چیز، ان صحابہ کرام کے اندر آپسی محبت، آپسی مودت، آپسی ایک دوسرے کی نصرت کا جذبہ. یہ چیز جب امت مسلمہ کے اندر ہوگی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھائی اگر سوچے گا، تو اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. جہاں مسلمان آپس میں انتشار، افتراق اور آپسی اختلاف کا شکار ہوں گے، قرآن پاک کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اس چیز کو اگر چھوڑ دیا پتہ چلو تو تم جو ہے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہاری جو ہے دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی جگہ امت کو بتلایا اور اس کی طرف رہنمائی کی کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. جہاں اتحاد ٹوٹے گا، اتحاد جہاں پارا پارا ہوگا، امتیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور امت کے حق میں کبھی کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی. اگر امت چاہتی ہے کہ مجھے عروج حاصل ہو جائے، امت اگر یہ چاہتی ہے کہ مجھے سربلندی حاصل ہو جائے، سب سے پہلی شرط ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. اے ایمان والو، غم مت کرنا اور افسوس مت کرنا، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کی رسی کو تم اپنی طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپس کے انتشار کو دور کرنا، آپس کے اختلاف کو دور کرنا، اپنے حق میں قربانیوں کو پیش کرنا. اگر ہمارے اپنے حق میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا. چوتھی چیز اس غزلے کے اندر یہ بات تھی کہ صبر تھا. رمضان مبارک کا مہینہ آپ تصور کر سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کی وہ، مدینہ منورہ کی وہ سرزمین، گرمی کا زمانہ، رمضان، بھوک اور پیاس، حالات صحابہ کرام کے ایسے تھے کہ کھجورے چوس کر روزہ رکھا کرتے تھے، اور کھجورے چوس کر روزے کی افطاری ہوتی تھی. صبر تھا، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کھانے پینے کے اسباب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، کھانے پینے کے لیے سوچا اختیار کیا جائے پھر آگے قدم اٹھایا جائے. نہیں، یہ تھا توکل اور اللہ پر بھروسہ کہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دینے والے ہیں. اللہ کسی غذا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہے. بغیر غذا کے بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتے ہیں، اور بغیر غذا کے بھی اللہ تعالیٰ طاقت و قوت سے سرفراز کر سکتے ہیں. تو وہ صبر تھا. کتنی مشکلات، کتنی تکالیف، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا. پانچویں چیز، اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا. اسباب کچھ نہیں تھے، مادی سبب کوئی کچھ ہی نہیں تھی، اور سامنے جو ہے ہزاروں کا لشکر تھا، پورے جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ لے، اور ہر چیزیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن عمر کی پر چیزوں پر ان کی نظر نہیں گئی، اور یہ سوچا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اگر چاہیں تو پھر ان اسباب کے ان کے پاس ہوتے ہوئے ان کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس اسباب کے نہ ہوتے ہوئے ہمیں عروج اور بلندی اور کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کئی ایک چیزوں میں ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہر انسان کے لیے دعا ایک ہتھیار ہے، اللہ سے اگر تعلق ہے تو سب کچھ اس کی زندگی کے اندر کامیابی ہے، اللہ سے اگر تعلق نہیں ہے تو دنیا کے اندر وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کیا، ان کو تربیت دی، ان کو جو ہے نظام سمجھایا، اور پھر اس اپنے اس جھونپڑی میں آ کر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے آوازاری کے لیے مصلی بچھایا اور سجدے کے اندر سر رکھا، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کریں، کل جو ہے مقابلہ ہے، اس سے پہلے آپ آرام کریں تاکہ آپ بڑے نشاط کے ساتھ آپ جو ہے میدان جنگ میں چڑھ جائیں، میدان جنگ میں اتریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے اپنے ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ ان کو لن تعبد ابدا، اے پروردگار یہ مٹھی بھر مسلمان جس مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے پوری زندگی کی کوششیں تھی، اے اللہ ان کے اوپر میرے آنسو ہیں، ان کے اوپر یعنی تاریخ کا جو مجھے زخم کیا گیا اور پھر اسی طرح مجھے لہولہان کیا گیا، کفار کے کتنی تکالیف کو میں نے اٹھایا، ان تمام اپنی پچھلی زندگی کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لن تعبد ابدا، پھر اس روئے زمین پر تمہاری کبھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑی گواہی کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے واسطہ دے رہے تھے، الہوداری میں آپ گڑ گڑا رہے تھے اور بار بار اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بار بار آپ کی چادر آپ کے سر مبارک سے اتر رہی تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اب بس کریں، اللہ کی مدد اترے گی، اور اللہ کی مدد اتر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کفار جو کہ سب سے زیادہ بڑا لشکر تھا، ان کو جو ہے ایک مٹھی بھر مسلمان بہت زیادہ تعداد میں نظر آنے لگے، اور یہ مسلمان جو سامنے والے کا لشکر زیادہ ہونے کے باوجود کم نظر آنے لگے، پوری دلیری پوری جوامردی کے ساتھ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو اللہ کی مدد آئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہزار انبیاء ہزار ملائکہ کے ساتھ مدد کی گئی۔ کتنے واقعات جنگوں کے، کتنے واقعات زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے اگر تعلق ہے تو زندگی کے اندر کامیابی ہے، اللہ سے اگر تعلق نہیں ہے تو زندگی کے اندر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے اللہ کے تعلق کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ ہم اپنے عبادات کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے عقائد کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی انفرادی زندگی کے ذریعے سے، اپنی اجتماعی زندگی کے ذریعے سے، اپنے دیگر معاملات کو صحیح کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کریں، اور پھر اس رمضان مبارک کے ایک مہینے کی برکت سے پورا عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی انقلابی زندگی ہوگی، جس طرح بدر کا وہ دن ایک انقلابی دن تھا، کفار و مشرکین کے سامنے یوم الفرقان تھا، جو آپس میں یعنی جماعتوں کی مٹ بھیڑ تھی اور اس وقت حق اور باطل کی جنگ تھی۔ آج ہم اپنے نفس کے ساتھ اس بات کا ارادہ کریں کہ حق اور باطل کی ہماری یہ جنگ ہوگی نفس کے ساتھ، کہ جب بھی موقع ہوگا ہم اپنے نفس کو کچلنے کے لیے تیار ہوں گے، ایمان کی طاقت کے ساتھ، صبر کی طاقت کے ساتھ، عزم و ارادے کی طاقت کے ساتھ، تب انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مرنے کے بعد بڑا اکرام اور بڑا اعزاز ہو سکتا ہے۔ یہی ایام ہوتے ہیں ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم ارادہ کریں، عزائم کریں، اور اپنے عزم کو پختہ کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کبھی غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گی۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کے، ہم نے جو ماضی کی زندگی غلط کاموں کے اندر جو ہم نے گزارا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ جب ایک مسلمان اٹھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنی میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر دین پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔